أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. والذين كذبوا بآياتنا, وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, ہم انہیں آہستہ آہستہ بتدریج پکڑیں گے ایسے طور پر کہ انہیں احساس تک نہیں ہوگا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انیشلی انسان کی رسی جو ہے, ایسے شخص کی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کا مرتکب ہوتا ہے, اللہ کے احکام کو توڑتا ہے, اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دے دی جاتی ہے, اس کی رسی دراز, غلط راستے پر اس کو عزت شہرت, بظاہر دنیاوی بڑی کامیابیاں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ, اس لیے فرمایا میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں, اِنَّ قَيْدِي مَتِين, لیکن میری تدبیر بڑی زبردست. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا, کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہے, مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ, کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے. ایسے اعلی اخلاق اور کردار کا مالک شخص نعوذ باللہ جنونی ہو سکتا ہے؟ جسے کل تک خود اصحابِ اور عالمین مانتے تھے, آج وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو انہیں جنونی کہتے ہو؟ انہیں ہرگز کوئی جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین, وہ تو نہیں ہے مگر واضح طور پر خبردار کر دینے والے. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض, اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کے نظام حکومت پر غور نہیں کیا ہے؟ وما خلق الله من شيء, پر جو چیزیں بھی اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں, جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے, وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم, اور یہ کہ شاید کہ ان کی اجل ان کے قریب آ چکی ہو, ان کے سر پر جو ہے وہ لٹک رہی ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کفار اور مشرکین کے لیے بھی اب عذاب کی پہلی قسط بدر میں آیا ہی چاہتی تھی. سن 12 نبوی میں یہ صورت آئی اور اس کے 2 سال بعد پھر جو ہے وہ ان کے ہاں ان پر عذاب کی پہلی قسط آ گئی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو پس اس کے بعد, یعنی اس قرآن مجید کے بعد, وہ کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں؟ گویا کہ اللہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اتنا واضح پیغام, اتنی روشن آیات جس میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا اشتباہ باقی نہیں رہتا, اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ان کے بارے میں بھی اور ہم سے بھی اللہ پوچھ رہا ہے کہ اب یہ ماشاءاللہ نواں پارا ہمارا چل رہا ہے, تقریباً ایک تہائی قرآن مکمل ہوا جاتا ہے, اگر ابھی بھی یہ باتیں جو ہیں دل میں نہیں اتری ہیں, اگر ابھی بھی عزم اور ارادہ اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں پیدا ہوا ہے, تو پھر کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ یقین لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جسے اللہ گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا, کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ پھر سر ٹکراتے پھریں, اندھے بہرے ہو کر گرتے پھریں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگا اس کا وقوع, کب ہوگا اس کا قیام. قل انما علمها عند ربي, فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو صرف میرے پروردگار کے پاس ہے. لا يجليها لوقتها الا هو, اور نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی, یعنی اللہ تعالیٰ ہی اسے واقعہ فرمائے گا. ثقلت في السماوات والارض, یہ بڑا بھاری حادثہ ہوگا آسمانوں اور زمین میں. آپ اندازہ کریں یہ جو زلزلہ ہے اس کی شدت, جن لوگوں نے اس کو فیس کیا ہے, مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جو وہاں سے ہو کے آئے, وہ کہتے ہیں 5 منٹ تک زمین اس طرح سے جو ہے وہ کانپ رہی تھی, لگتا تھا ابھی قیامت آ گئی. تو یہ تو چھوٹا سا زلزلہ ہے, دنیا کا زلزلہ. ان زلزلہ تو ساتلا شیون عظیم, قیامت کا زلزلہ وہ تو بہت بڑی چیز ہے. سورہ حج میں انشاءاللہ یہ مضمون آ جائے گا. ثقلت في السماوات والارض, بڑا بھاری حادثہ ہوگا آسمان اور زمین میں. لا تأتيكم الا بغتة, وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک, یکا یک. يسألونك كأنك حفي عنها, اور یہ آپ سے اس طرح سے سوال کر رہے ہیں گویا آپ صرف اسی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. قل انما علمها عند اللہ, فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, ان سے فرما دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا, سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے, اور ان کے ذریعے سے جو میسج مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ نفع اور نقصان انسانوں میں تلاش نہیں کرو, صرف اور صرف اسی ذات, جو وہ چاہے. دنیا میں سارے انسان مل کر نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر وہ نہ چاہے, اور سارے مل کر نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر وہ نہ چاہے. ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میں جانتا ہوتا غیب کو, میں زیادہ جاننے والا ہوتا غیب کا, تو میں بہت ساری خیر اور بلائیاں جمع کر لیتا. وما مسنی سوء, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی برائی چھوٹی تک نہیں. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ایک خبردار کر دینے والا اور ایک بشارت دینے والا. لقوم یومنون, ان لوگوں کو جو دل کی گہرائیوں سے ماننے والے. هو الذی خلقهم من نفس واحدہ, وہی اللہ جس نے تم سب کو تخلیق فرمایا ایک نفس ایک جان سے, حضرت آدم علیہ السلام. وجعل منها زوجها, اور اسی سے اس نے بنایا اس کا جوڑا اس کی بیوی. لیسکن الیہا, تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے کیوں بنائے, یہ میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا, کیا محض اپنی یہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے؟ اور اس کے بعد جو ہے دن بھر دنگا فساد اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جوتم پیزار کے لیے؟ اصل مقصد ہے سکون. تو گھر جو ہے سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے. وہاں پر جو ہے اگر اختلاف رائے کبھی ہو بھی جائے, کوئی نزاع ہو بھی جائے, فوری طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ جو اصل مقصد ہے پرپز ہے وہ ڈیفیٹ نہ ہو. اس کے بعد جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو اللہ پاک نے بڑی بلیغ پیرائے میں یہاں بیان فرمایا. فلما تغشاہا, پس جب اس نے اس مرد نے اس سے اس عورت سے صحبت کی, یا اس کو وہ مرد ڈھانپ لیتا ہے بیوی کو, حملت حملا خفیفا, تو وہ وہاں حاملہ ہو گئی, ہلکا سا حمل لیے ہوئے. ابتدان جو ہے وہ بہت ہی ظاہر سی بات ہے. فمرت بھی, اور پھر وہ بیوی اس کو لے کر پھرتی رہی. فلما اثقلت, پس جب وہ بھاری ہو گئی یعنی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا. دعوا اللہ ربہما, تو وہ دونوں جو ہیں اللہ سے دعائیں کرنے لگے, اللہ سے مانگنے لگے. لئن آتیتنا صالحا, اے اللہ اگر تو ہمیں نیک صحیح سالم تندرست بچہ اولاد عطا فرمائے گا, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ضرور ہوں گے تیرا شکر ادا کرنے والوں. فلما آتاہما صالحا, تو جب اللہ تعالی نے عطا فرما دیا انہیں صحیح سالم تندرست صحیح بچہ, جعل له شرکا, اور پھر بنانے لگے اس کے شریک, فیما آتاہما, اس میں جو اس نے دیا, اس میں اب دوسروں کو شریک. فلاں صاحب مزار کے ہاں حاضری ہوئی تھی, وہاں نظر مانی تھی, اس لیے اللہ نے بچہ دے دیا. فلاں جو ہے وہ ان کی نظر کرم ہو گئی تھی, فلاں دروازے سے گزرے تھے, یا فلاں یہ کام کیا تھا, اس وجہ سے اب غیر اللہ کی طرف جو اس کو منسوب کرنا شروع کر دیا. فتعال اللہ عما یشرکون, تو بہت بلند و پرتر ہے اللہ جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان ہستیوں کو جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ خود مخلوق ہیں, خود پیدا کیے ہوئے. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون, نہ تو وہ ان کی ہی کو مدد کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں, اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. دوسروں کی مدد تو کیا کرنی جو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. مَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں دعوت دو، اگر انہیں بلاؤ ہدایت کے راستے کی طرف، وہ ہرگز پیروی نہیں کریں گے. سواؤن علیکم ادعوتموہم ام انتم صامدون، تو برابر ہے اس کے کہ تم انہیں دعوت دو بلاؤ یا تم خاموش رہو. وہ تمہیں کوئی بھی جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہیں بھی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، اور جن ہستیوں کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح، خواب و فرشتے ہیں، خواب و ولی ہیں، خاکش باشد، وہ سب سے اب کون ہیں؟ وہ تو مخلوق ہیں، بندے ہیں. فدعوہم، پس ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، تاکہ وہ تمہیں جواب دے تمہاری دعاؤں کا، انکم تم صادقین، اگر تم سچے ہو. یقیناً دعاؤں کا جواب صرف اللہ دینے والا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان معبودان باطل کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا یہ جو پتھر کے سرم تم نے گھڑ رکھے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے ایسے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہیے کہ تم بلا لو اپنے سارے شریکوں کو، معبودان باطل کو، ثم کیدونی، اور پھر میرے خلاف جو تدبیر چل سکتے ہو چل لو، جو دعوی کر سکتے ہو چل جاؤ، فلا تنذرون، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا. اتنے تیقن کے ساتھ کون چیلنج دے سکتا ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے بھروسے پر جو ہے یہ بات کہہ رہا ہو. اس لیے آگے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی، میرا پشپنا، میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی. یہ کتاب میں اپنی طرف سے تمہیں نہیں پیش کر رہا ہوں، جس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، جس کا یہ پیغام ہے، وہ ہے جو میری مدد کرے گا، میری پشپنائی کرے گا. تو سارے کتاب کے ماننے والوں کو بھی غیر اللہ سے ساری امیدیں ختم کر کے صرف اس کے اوپر اعتماد، توکل، بھروسہ، کل کا کل، یعنی ہر شخص جو ہے یہ کہہ سکے کہ بے شک میرا ولی، میرا پشپناہ تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی کارساز ہے، وہی ولی ہے، وہی مولا ہے سارے نیکوکاروں کا. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن ہستیوں کو بھی تم اس کے سوا، وہ جو اصل الولی ہے، اس کے لیے قرآن مجید سورہ شورا میں آتا ہے اللہ الولی، اصل ولی، اصل پشپناہ، جو ہر حال میں ہر جگہ سنے اور مدد کو پہنچے، تو صرف اللہ. والذین تدعون من دونہ، اور جن ہستیوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، نہ تو وہ تمہاری مدد کی استطاعت رکھتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے. تمہاری مدد تو وہ کرے گا جو پہلے اپنی مدد کر سکو، وہ تو اپنی مدد اور اپنے دفاع پر بھی قادر نہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوكُمْ، اور اگر تم ان بے جان مورتیوں کو ہدایت کی طرف پکارو گے تو یہ سنتے بھی نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو خیال کرتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. خذ العفو، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر اختیار کیجئے. وامر بالعرف، اور معروف کا، بھلی بات کا، اس کا حکم دیتے رہیے. وعارض عن الجاہلین، اور جو جذبات سے مغلوب لوگ ہیں، جو نادان ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. آگے جا کر یہ مضمون آ جائے گا سورہ فرقان کے اندر کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کا واسطہ پڑتا ہے ایسے نادانوں سے، انہیں سلام کہہ کر بڑی خوبصورتی سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ حکمت دعوت کے میں سے ہے کہ اگر وہ اگلا آدمی الجھنے کی کوشش کر رہا ہے، جذباتیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس وقت اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. دوسرے کسی اچھے موقع کی تلاش میں رہا جائے کہ جب وہ پھر کو بات سننے اور سمجھنے کے موڈ میں ہو تو پھر اپنی بات اس کے سامنے رکھے گا. مئما یم زغن کا میں نے شیطان نظگن, اور اگر آپ کو شیطان کی اکساہٹ جو ہے وہ کہیں اکسا ہی دے, فاستعذ باللہ, تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیے. شیطان کی اکساہٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ اللہ کی بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, لوگ توجہ نہیں دے رہے, دھیان نہیں دے رہے, یا الٹی سیدھی آگے سے کج بحثیاں کر رہے ہیں, تو پھر انسان کو بھی کبھی کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے. اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جائے فوراً اللہ کی پناہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے. انہو سمیع علیم, بے شک وہی ہے جو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا, بے شک وہ لوگ جو بچ بچ کر چلتے ہیں, جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب اگر کبھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جائے, کوئی سایہ شیطانی ان کے اوپر سے گزر جائے, تذکروا, فوراً چوک پڑتے ہیں, فیضا ہو مبصرون, اور اسی وقت جو ہے وہ سب کچھ دیکھنے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی ایسی چوک لگے, اکساہٹ ہو بھی, فوراً جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نصیحت اور یاد دہانی حاصل کرتے ہیں, چوک پڑتے ہیں, اور پھر سے جو ہے ہدایت کے راستے کو دیکھنے لگتے ہیں. وہ اخوان ہوں یمدون ہوں فل گئی, اور ان مشرقین کے بھائی شیاطین ہیں جو انہیں کھینچے لگ چلے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف, ثم لا یقصرون, اور پھر اس میں بھٹکانے میں وہ کوئی کمی بھی نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, اور جب آپ نہ لائیں ان کے پاس کوئی معجزہ, جو بار بار ان کا مطالبہ, قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کیوں نہیں کوئی بنا لیا. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, ان سے کہیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کچھ کرتا ہوں, بلکہ میں تو بے شک کہہ دیجیے میں تو پیروی کرتا ہوں, ما یوحى الی من ربی, جو وحی کیا گیا ہے میری طرف, میرے رب کی طرف, میرے رب کی جانب سے. ھذا بصائرکم من ربکم, یہ ہیں تمہارے لیے بصیرت افروز باتیں, عقلی دلائل تمہارے پروردگار کی طرف سے. معجزہ مانگ رہے ہو, یہ ہے اللہ کی طرف سے سب سے بڑا معجزہ. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل کی گہرائیوں سے یقین لانے والے ہیں. یہ معجزہ جو ہے اس کا بھی ادب بھی ہے کچھ, اب وہ ادب بتایا جا رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, اور جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اسے خوب توجہ کے ساتھ اہتمام سے سنو اور سمجھو, وان سے تو اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بہت اہم ہدایت ہے اللہ تعالی کی طرف سے, اور اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا, استماع, جیسے اجتماع ایک عام کوئی گیدرنگ ہے, ارے ہم کہتے ہیں نہیں اجتماع, یہ فلاں جو ہے لوگوں کا سالانہ اجتماع ہے یا علاقائی اجتماع ہے. اجتماع وہ گیدرنگ جو خاص اہتمام سے جو کال کی جاتی, اسی طریقے سے ایک ہے سمع یسمع سننا, اور ایک ہے اجتماع, خوب توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ غور سے کان لگا کر سننا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے کہا سنو ہی نہیں اور سمجھو, اس لیے کہ آپ کتنے بھی کان لگا کر کسی ایسے کلام کی طرف جو ہے توجہ کر کے بیٹھیے, فرض کیجیے میں آپ سے جو ہے فرانسیسی میں یا انگریزی میں گفتگو کر رہا ہوں, انگریزی تو پھر بھی جاننے والے ہیں, کسی ایسی زبان میں جرمن میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ کتنے ہی کان میری طرف لگا کر رکھیں گے آپ کا ذہن تو کہیں اور بھٹک رہا ہوں. تو اس میں بائی ڈیفالٹ یہ میسج آ رہا ہے کہ اس کو صرف سننا ہی نہیں ہے, سمجھنا ہے. اور سمجھنے کے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جو چار درجے, اس میں سمجھنا ہی نہیں, اس پر ایمان اور یقین بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے, تب سننے کا اور سمجھنے کا حق ادا ہوتا ہے. اور یہاں میں چاہوں گا کہ اپنے جو ناظرین جو کہ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس استماع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے کسی عام پروگرام کی طرح بیٹھ کر نہ دیکھیں گے جس میں بچے شور ہنگامہ بھی کر رہے ہیں, کچھ کیا ہم آپ نے کبھی جی چاہا تو بیٹھ کے اس کو سن لیا اور کبھی جی چاہا تو آپ نے کچھ اور مصروفیات نے بنانی شروع کر دی. تو یہ توجہ سے اور اہتمام سے سننا نہیں ہے, بلکہ اس کے توجہ سے اہتمام سے سننے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق دے ہمت دے تو با وضو ہو کر بیٹھے, اور جو مصحف ہے جو آپ کے پاس جو قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو کھول کر متعلقہ آیات سامنے ہو, اس کا متن سامنے ہو, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ دیکھیے یہاں ایک ایک لفظ کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو اس کا میسج اس کی ترجمانی آپ تک جو ہے کنوے کی جائے. اگر وہ ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ آئندہ خود اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے آپ کو وہ سارے مضامین سارے مفاہیم آپ کے ذہن کے اندر گردش کرنا شروع کر دیں گے, آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزیں باتیں جو ہے یاد آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ اس کے توجہ سے سننے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کوئی الحمدللہ کوئی عام کوئی جیسے دنیا میں کوئی کمرشل پروگرام آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ صرف کوئی تفریح طبع کی چیز ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے, سب سے زیادہ اہتمام کا متقاضی ہے. جتنا بھی اہتمام آپ کسی بھی اور دنیا کے کام کے لیے کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اہتمام اس قرآن مجید کو سننے کے لیے ہونا چاہیے, اس لیے کہ خود قرآن کے بھیجنے والے کا یہ پیغام ہے کہ اذا قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے, فاستمعوا له, اسے خوب توجہ کے ساتھ اہتمام سے کان لگا کر سنو اور سمجھو, وہ انصتوا اور خاموش رہو. جو میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں ساتھ ساتھ گپ شپ بھی چل رہی ہے, ساتھ کوئی اور جو ہے مشغولیات اور شور ہنگامہ بھی چل رہا ہے, تو یہ پھر خاموش رہنے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. اور کیوں, اگر یہ رویے اختیار کرو گے لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت کا مستحق اور محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت کو ان ایٹیکیٹس ان آداب کے ساتھ مشروط کیا ہے. اسی سے ایک دوسرا ضمنی مضمون بھی آپ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ اہتمام فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہمیں سننے اور سنانے کے لیے جو اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ان میں سے دو میں تو کہا کہ خود پڑھو جب آہستہ آواز ہوتی ہے, اور تین میں کہا کہ جو نمازیں باجماعت میں جب شرکت کریں گے تو اس میں کیا ہوگا, اونچی آواز میں قرآن پڑھا جائے گا, اور قرآن کے سننے والوں کا کیا کام ہے, اس وقت وہ سو خوب توجہ اور اہتمام سے سنیں اور سمجھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی زحمت کر کے قرآن کی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ تو فیکٹ ہے, اس قرآن میں دس مرتبہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا, اس کی اپنی حکمتیں ہیں, وہ یہ موقع نہیں کہ ہم آپ کو بتاؤں کہ کیوں اللہ نے یہ قرآن جو ہے عربی میں نازل کیا. لیکن جب اس نے دس مرتبہ یہ بات کہہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس کی طرف سے طے ہوتا ہے. اب جب یہ عربی میں نازل ہوا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس عربی زبان کی کم از کم اتنی استطاعت یا اتنی کیپیبلٹی حاصل کرنا جس سے اس کا موٹا موٹا میسج تو انسان اخذ کر سکے. اس لیے کہ مجھے بتائیے کہ جب نماز کی حالت میں کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کر, کون سا ترجمہ آپ کے پاس ہوگا, کون سی تفسیر ہے جس سے آپ اس وقت جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہوں گے. وہاں تو ایک براہ راست اللہ کی آیات ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں, اور ان کو اب اس میں ڈوز اینڈ ڈو ناٹ, اور کسی کے لیے موقع نہیں ہے بات بہانہ کرنے کا بھی, مجھے تو یہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھتا یا سنتا. بھائی اگر تمہیں یقین ہے اللہ کی طرف سے جو ہے جو فرائض تو عائد کیے گئے ہیں اور ان کی ادائیگی کا جس طرح سے رمضان المبارک میں اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہو, رمضان المبارک کے بعد بھی تو وہی اللہ ہے اور اس کی طرف سے وہ فرض ثابت تو نہیں ہو جاتے, اگر اس کے تحت جانا ہے تو پھر لازمن جو ہے اللہ کا قرآن بھی سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. اور یہ ہے روز کا, اس نماز کا جو اصل حاصل ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. وہ یاد کیسے حاصل ہوگی کہ جب اللہ نے اپنا ذکر یہ قرآن جو اس میں پڑھا جائے گا اس کو انسان سنے گا سمجھے گا, اس کے اوپر وہ کیفیات طاری ہوگی جو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن جو ہے یہ اللہ نے وہ سب سے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کے پڑھنے والے جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دل اور جسم جو ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ جھک جاتے ہیں. یہ سب کچھ کب ہوگا, جب انسان کو پتا ہو کہ اس کا خالق اور مالک اس سے کیا کلام فرما رہا ہے. تو اس سے ہر پڑھے لکھے شخص کے اوپر اس بات کی ضرورت اہمیت بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ ہم نے انگریزی پڑھنے کے لیے 16-16 سال لگائے، 18-18 سال لگائے، کیوں کہ اس کے بغیر نوکری نہیں ملے گی. لیکن اللہ کے اس کلام کی یہ زبان سیکھنے کے لیے ہم کچھ گھڑیاں بھی، کچھ چند ہفتے، چند مہینے، وہ بھی اس کے لیے جو ہے اگر اسپیئر نہیں کر سکتے، کل اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی جواب دہی کے لیے ہر پڑھا لکھا مسلمان تیار رہے کہ وہ کہے گا کہ دنیا کے کنٹکوں کے لیے تو تم جو ہے 16-16-18-18 سال جک مارتے تھے، بار بار فیل ہوتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے کہتے تھے کہ نہیں بھائی اس کے بغیر تو ڈگری مکمل نہیں ہے اور نوکری نہیں ملے گی. لیکن وہ سب سے بڑے امتحان میں اس میں فیل ہونے کا ناکامی کا ڈر نہیں تھا کہ اس کے لیے جو لینگویج سیکھنی ضروری ہے اس کے لیے بھی کوشش کرتے، محنت کرتے. یہ ہرگز کوئی مشکل نہیں ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اس کلام کو توجہ سے سننے اور سمجھنے کے لیے اس کی زبان کو سیکھنا ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے اس کی اہمیت و ضرورت، اس کو مجھے اس سے زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے مالک اور خالق کا یہ کلام سمجھنے کے قابل ہو سکوں. اس کے لیے نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے بعد اس کار خیر میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ بھی باتیں آتی رہیں گی، لیکن میں نے کہا کہ یہاں پر اس مضمون کی مناسبت سے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں. فرمایا وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، اور یاد کرتے رہیے اپنے پروردگار کو اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑا کر اور ڈرتے ہوئے، خوف کی حالت میں، آج ہی بھی ہو اور بہت یہ خوف یہ کہ میرا کوئی عمل ایسا ہے بھی جو میں اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں قبول ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. بدون الجہر من القول، اور بغیر آواز کے بلند کیے ہوئے، یعنی بلند آواز کے کلام کے بغیر، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں، ولا تکم من الغافلین، اور ہرگز نہ ہوئیے گا غفلت اختیار کرنے والوں میں سے. یعنی اللہ کی یاد سے غفلت میں جو لمحے گزرتے ہیں وہ بہت ہی مشکل لمحات ہونے چاہیے انسان کے لیے، اس لیے کہ جو دم غافل سو دم کافر. یہاں اللہ کی کو یاد کرنے کے آداب جو ہے اللہ پاک نے خود تعلیم فرما دیے، خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے مجھ سے اور آپ سے. پھر سے ان کو سمجھ لیجئے، اپنے پروردگار کو یاد کیجئے، فی نفسی کا، اپنے جی ہی جی میں، تضرعا وخیفا، عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کی حالت میں، بغیر بہت ہی بلند آوازی کے، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں، اور ہرگز نہ ہوئیے گا غفلت اختیار کرنے والوں میں. ان الذین عند ربک، اور وہ جو فرشتے اللہ کے حضور میں ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تو اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے ہرگز جو ہے تکبر و استکبار نہیں کرتے. ویسبحونہ، اور وہ تو اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ولہو یسجدون، اور وہ اسی کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ سورۃ الانفال کا بھی کچھ حصہ پڑھ کے پھر آخری طرح بھی ادا کریں گے.